بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین آج جمعرات ہے، 28 مہر 1401 ہجری شمسی مطابق 23 ربیع الاول 1444 ہجری قمری اور 20 اکتوبر 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور۔ کلام نور کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ وقت ہوا ہے پروگرام، معاف کیجیے گا، وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی 40 سالہ ترقی و پیش رفت کو دنیا کے سلسلے میں اسلامی انقلاب کے ویژن کے صحیح ہونے کا ثبوت قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ ملکا ارجن کھڑگے، ہندوستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور میانمار کی سب سے بڑی جیل میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 8 لوگ ہلاک اور 13 دیگر زخمی ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی 40 سالہ ترقی و پیش رفت کو دنیا کے سلسلے میں اسلامی انقلاب کے ویژن کے صحیح ہونے کا ثبوت قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کے غیر معمولی ذہانت کے حامل نوجوان طلبہ سے اپنے خطاب میں پچھلے 40 برسوں سے آج تک مغربی ملکوں کے اس پروپیگنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوری نظام روبہ زوال ہے فرمایا کہ مغربی حکومتوں اور پروپیگنڈا مشینریوں نے اپنے اس دعوے کے سلسلے میں حتیٰ وقت بھی معین کیا اور ہر بار کہا کہ 1 مہینے میں یا 1 سال میں یا 5 سال میں اسلامی جمہوری نظام ختم ہو جائے گا، اور کچھ لوگ ملک کے اندر بھی غفلت کی بنیاد پر یا اسلامی نظام سے دشمنی کی وجہ سے مغرب کے ان دعووں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم جھکے نہیں ہیں اور ثابت قدم ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت قدم رہیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ قابل غور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوری نظام نے قافلے کے آخر سے تیز رفتار پیش رفت شروع کی اور اس وقت قافلے کے اگلے حصے میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری یونیورسٹیوں کے نوجوانوں نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ملک مغرب کا محتاج بنے، اور اس سلسلے میں آپ نے مختلف سائنسی و تحقیقاتی میدانوں میں جملہ اسٹم سیلز کلوننگ، بائیو کیمسٹری، خلائی تحقیقات اور جوہری شعبے میں کامیابیوں، کرونا سمیت مختلف قسم کے پیچیدہ ترین ویکسین تیار کرنے میں ایرانی دانشوروں اور سائنسدانوں کے غیر معمولی کارناموں، اور اسی طرح میزائل اور ڈرون صنعتوں میں ملک کی حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کا ذکر کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں پایا جانے والا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وعدوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن پابندیوں کے خاتمے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ مذاکرات میں تہران کا اصل مقصد ایک اچھے مستحکم اور پائیدار سمجھوتے کا حصول ہے، اور ایران اسی وقت ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنا شروع کرے گا جب اسے مقابل فریق سے وعدوں پر عمل کرنے کی ضمانت فراہم کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہر طرح کے نقصان یا ہر قیمت پر ہر قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، بلکہ ایران منطقی سمجھوتا اور اپنے اقتصادی مفادات کی فراہمی اور ان کا تحفظ چاہتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ لاہور میں فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے ذمہ داروں ملک پر اشاروں میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف موسمیاتی انصاف مانگ رہے ہیں اور ہم معاوضے کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اور جو کچھ ہمیں موصول ہو رہا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور ہم اس کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا اگر آج ہم اس کا شکار ہیں تو کل کوئی دوسرا ملک بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے خطیر رقم درکار ہے، پاکستان جہاں سے بھی ہوگا اضافی فنڈ حاصل کرے گا۔ ملکا ارجن کھڑگے ہندوستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق 17 اکتوبر کو کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے ہونے والے الیکشن کا نتیجہ آ گیا ہے اور کھڑگے واضح برتری کے ساتھ پارٹی کے نئے صدر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ 17 اکتوبر کو ہونے والی ووٹنگ میں مجموعی طور پر 9385 ڈیلیگیٹس نے ووٹ ڈالے تھے، جن میں سے کھڑگے کو 7897 ووٹ ملے۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے غرب اردن کے شہر نابلس کے مغرب میں واقع ایک علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان پر جوابی فائرنگ کی۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے نابلس کے مغرب میں واقع علاقے المخفیہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ المخفیہ کے بعض علاقوں میں عمارتوں پر صہیونی حکومت کے فوجی اسنائپرز تعینات ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اسی طرح فلسطینی قیدی مصطفیٰ عودہ کے ضعیف العمر والد محمود عودہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے بیٹے اور مصطفیٰ عودہ کو پہلے ہی صہیونی فوجی گرفتار کر کے جیل لے جا چکے ہیں۔ غرب اردن کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے نابلس کے مغرب میں واقع علاقے المخفیہ کے رہائشی مکان پر حملہ کیا اور ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا اور پھر واپس چلے گئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے سعودی عرب میں اس تحریک کے سابق نمائندے کی رہائی کی خبر دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رکن عزت الرشق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی حکام نے تحریک حماس کے سابق نمائندے محمد الخضری کو رہا کر دیا اور رہائی کے بعد وہ اردن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی حکام نے الخضری کو پہلے 15 برس قید کی سزا سنائی تھی، جسے پھر کم کر کے 6 برس کر دیا گیا تھا۔ فروری 2019 میں سعودیوں نے سعودی عرب میں مقیم اردن اور فلسطین کے 60 سے زائد افراد میں جملہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نمائندے محمد الخضری کو فلسطین کی تحریک مزاحمت سے مالی حمایت ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا، جس پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے سعودی عرب کے اس اقدام کی مذمت کی تھی۔ میانمار کی سب سے بڑی جیل میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 8 لوگ ہلاک اور 13 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ میانمار ناؤ ویب سائٹ کے مطابق دھماکہ جیل کے اندر واقع ایک دفتر میں ہوا، جس کے نتیجے میں جیل کے 3 عہدیدار اور باہر سے آئے 5 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ رنگون شہر کے انیس عقوبت خانے میں پیش آیا ہے۔ دھماکے کی وجوہات کے بارے میں اب تک کسی بھی قسم کی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ دھماکے میں جیل کے چند کارکن اور مزدور بری طرح زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ انیس جیل میانمار کی سب سے بدنام جیل ہے، جہاں گزشتہ سال کی فوجی بغاوت کے بعد سیاسی قیدیوں کو رکھا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی سرحدوں کے قریب اپنے مختلف ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی سرحدوں کے قریب ہتھیاروں کا تجربہ کرتے ہوئے مغربی ساحل سے توپ کے تقریباً 100 گولے اور مشرقی ساحل سے 150 گولے فائر کیے ہیں۔ سیول نے شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے اس تجربے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ توپ کے یہ گولے دونوں ملکوں کے درمیان حائل سمندر میں گرے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں حالیہ ضمنی انتخابات کے بعد ملکی سیاسی صورتحال۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، آپ نے خبروں میں یقیناً سنا ہوگا اور پوری طرح سے واقف ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے۔ قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے اور 8 میں سے 7 پر خود پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنی جماعت کی طرف سے امیدوار تھے، اور 7 میں سے انہوں نے 6 نشستیں جیت لیں۔ 8 میں سے 6 نشستیں پی ٹی آئی کو ملی، جبکہ باقی 2 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ لگیں، ایک ملیر کراچی اور دوسرے ملتان میں۔ بہرحال اسے ایک ریفرنڈم کے طور پر یا یوں کہا جائے کہ مقبولیت کے تعلق سے دیکھا جا رہا تھا عمران خان کی، اور کسی حد تک جو بعض حلقے ہیں وہ اس بات کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت بہرحال برقرار ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 6 نشستوں پر انتخابات جیتنے کے بعد آخر عمران خان کیا قومی اسمبلی میں جائیں گے، جبکہ وہ پہلے سے ہی قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور ان کے پاس اس وقت مجموعی طور پر سات نشستیں, یعنی خود سات نشستوں سے منتخب ہو چکے ہیں اور قانون کے مطابق صرف ایک نشست وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور چھ نشست انہیں خالی کرنی ہوں گی. تو یہ جو صورتحال, اس پر کچھ ناقدین نے تنقید بھی کی ہے کہ انہیں اس قدر نشستوں پر امیدوار خود نہیں بننا چاہیے تھا, اور اس سے ظاہر ہے کہ عوام پر بوجھ پڑے گا اور دوبارہ وہاں الیکشن ہوں گے جو نشستیں خالی ہوں گی. اور عمران خان کی اس کامیابی کے بعد, یعنی یوں کہا جائے کہ پی ٹی آئی کی اس کامیابی کے بعد, اب اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کے تعلق سے عمران خان کا لب و لہجہ بھی مستحکم ہو گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی مہینے یعنی اکتوبر میں ہی وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے. اس درمیان دونوں جانب سے, یعنی حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بہرحال اقدامات اور بیان بازیوں کا سلسلہ جاری ہے. جناظرین, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر نوید حیدر تقوی صاحب کو, اور ہمارے ساتھ پاکستان سے رابطے میں گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سردار نزاکر صاحب. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں سردار نزاکر صاحب سے. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. سردار نزاکر صاحب, 13 جماعتوں کے مقابلے میں ایک جماعت, یعنی پی ڈی ایم میں جو 13 جماعتیں ہیں اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف بازی مار لے گی, وہ بھی ایک دو سے نہیں بلکہ دو کے مقابلے میں 6 سے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں, یہ جو سیٹس عمران خان صاحب نے جیتی ہیں, یہ بھی پہلے پی ٹی آئی کی کئی لوگ تھے جن جو ڈی سیٹ ہوئے اور ان پہ الیکشن ہوئے, تو اس میں عمران خان صاحب کو ووٹ ملے اور عمران خان صاحب نے 6 سیٹیں میرے خیال میں ون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں ون کی. تو میرے خیال میں اگر جنرل الیکشن ہوگا تو اس میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی, کیونکہ عمران خان کی جو حکومت تھی, جو نااہل حکومت تھی اور ناجائز حکومت تھی, وہ جس طرح سے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہیں, انہوں نے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے عمران خان کو گھر بھیجا. انفارچونیٹلی عمران خان ایسا بیانیاں پاکستان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, اور پاکستان کے لوگ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان وہ واحد پاکستان کا ایک ایسا شخص ہے کہ جو جتنی بھی سیاست عمران خان کی ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو آنے والا
جھوٹ پر مبنی سیاست کے باوجود, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ پر مبنی سیاست عمران خان کر رہے ہیں, اس کے باوجود عوام نے ان پر اعتماد کیا اور 6 حلقوں سے انہیں جیتا دیا.
دیکھیں, عمران خان صاحب نے اپنی 2 سیٹیں لوز کیے, دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ 6 سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی بھی ہیں اور 2 سیٹیں اپنی سیٹیں لوز کی ہیں جو عمران خان صاحب کو 2018 میں سلیکٹ کر کے عمران خان صاحب کو اسمبلی میں بھیجا گیا تھا, جن لوگوں کو ان کی 2 سیٹیں عمران خان صاحب نے لوز کی ہیں. اور میں آپ کو بالکل اس چیز پہ انشور کر رہا ہوں کہ جو آئندہ الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, تو اس میں عمران خان کو انشاءاللہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی پاکستان کے اندر. جو پاکستان کی
جو ضمنی الیکشن ہوا, یہ شفاف نہیں ہوا,
پاکستان کے اندر ووٹ ضرور ملے گا.
جو یہ موجودہ جو ضمنی الیکشن ہوا حالیہ, یہ کیا شفاف نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟
جی بالکل. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ایک تو ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے, پاکستان کے لوگ نکلے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ضمنی الیکشن کے اندر اتنا لوگوں کو اتنا دلچسپی نہیں ہوتی. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. لیکن خیر, جو بھی جس طرح کی حالات ہیں, جو عمران خان جھوٹا سچا بیانیاں بنا کے عوام کے سامنے لے کے آئے, لیکن انشاءاللہ عمران خان صاحب کو بہت جلدی عمران خان صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے پاکستان کے لوگوں کے سامنے, اور 2023 میں جو الیکشن ہوگا, اگلے سال جو الیکشن ہوگا, اس میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کا یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے, جو فراڈ بیانیہ ہے, جو اپنے اداروں کو برا بھلا کہنے والا بیانیہ ہے, یہ انشاءاللہ دم توڑ دے گا اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کے چہرے کے پیچھے کتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ چھپا ہوا ہے.
بہت شکریہ, آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا براہ کرم, ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوید تقوی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم
السلام. تقوی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سردار نزاکر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان 7 نشستوں پر اکیلے الیکشن لڑے, اور ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, چونکہ ظاہر ہے کہ ایک کے علاوہ ساری نشستیں انہیں خالی کرنا پڑیں گی اور بعد میں پھر دوبارہ الیکشن ہوگا ان حلقوں میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال نزاکر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے ایک سرگرم عہدیدار ہیں, اور انہوں نے جس قسم کا بیان دیا ان کو ایسا ہی بیان دینا چاہیے اپنی پارٹی کے حوالے سے. لیکن اگر ہم پاکستان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں اس وقت جو سیاسی کشمکش و کشیدگی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کا اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے، چونکہ انہوں نے اقتدار سے باہر آنے کے بعد عوام کو انگیج رکھا ہے۔ اس پورے عرصے کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ انہوں نے پاکستان میں بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور میں اس حوالے سے یہ کہوں گا تقریباً پاکستان میں جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، جو ان کی گہری نظر ہے پاکستان کی، ان کے مقالے بھی میں نے پڑھے ہیں اور ان کی گفتگو بھی سنی ہے، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے سیاسی جلسے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے جیسا کہ مثلاً عمران خان نے جلسے کیے ہیں۔ ہاں، ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کے سابق وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں، ان کے زمانے میں بھی اسی طرح کے جلسوں کی مثال جو ہے وہ دی جاتی رہی ہے، لیکن اس کی یاد جو ہے وہ عمران خان نے تازہ کی ہے۔ اور ایک اور جو عمران خان کی مثلا سیاست کے اندر ایک پازیٹیو جو لوگوں کو موو کر رہا ہے ان کی طرف، وہ یہ کہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اور وہ سب مل کر ایک جماعت کے خلاف الیکشن جو ہے وہ لڑے ہیں، لیکن عوام نے جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے پی ٹی آئی کی حمایت کی اور ان کو جو ہے وہ 6 حلقوں میں جو ہے وہ جتوایا۔ اب اگر دیکھا جائے اس صورتحال کو پاکستان کی، تو بہرحال یہ ایک الیکشن بظاہر تو ہے، لیکن الیکشن سے زیادہ یہ ایک احتجاج ہے پی ٹی آئی کا دیکھا جائے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان مثلاً 6 نشستوں پر لڑ رہے ہیں، اور ان 6 نشستوں میں سے 5 نشستوں پر 45 دن بعد جو ہے وہ قانونی طور پر دوبارہ انتخابات کو ہونا ہے، اور غالب
5 کیوں 6 ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے تو آلریڈی رکن قومی اسمبلی آئی، ان کا استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا۔
ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن جو ہے وہ دوبارہ جب انتخابات ہوں گے اس میں بھی یہ مثلا غالب رائے یہی دی جا رہی ہے کہ یہی دوبارہ جو ہے، اور بار بار مثلا پی ڈی آئی کی جو قیادت
نہیں، تو اس سے میں نے جو سوال کیا تھا، تو کیا اس سے عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا؟ عوام 45 دن بعد 2 مہینے کے اندر دوبارہ پھر جائیں، اور ظاہر ہے
ابھی جو ان انتخابات کے ضمنی انتخابات ہیں، اس کا جو خرچہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 45 کروڑ روپے پاکستان کے جو ہے وہ خزانے سے ان انتخابات میں جو ہے ضمنی انتخابات میں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی جو یہ 13 نشستیں تھیں، اس پر جو ہے وہ ملا کر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی، اس پر جو ہے وہ تقریباً 45 کروڑ سے 50 کروڑ کے درمیان پاکستان کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے لگا ہے اس پر، لیکن یہ پیسہ دوبارہ لگے گا۔ بہرحال یہ قانون کی ایک اس میں نقص کہا جائے یا ایک جو ہے وہ خاموشی کہا جائے جس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھائے گی، لیکن اس کے باوجود کے حلقے کے افراد کو یہ معلوم ہے کہ یہ 45 دن بعد ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دیا، تو اس سے بظاہر ہوا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں جاری ہے سیاسی، لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس میں جو اس وقت صورتحال پاکستان کی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری بہت سی، اب یہ تمام جماعتیں پی ٹی آئی پر الزام لگاتی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی تمام اشاریے جو ہے وہ بہترین طریقے سے بتا رہی ہے، لیکن جو عمران خان کو مقبولیت اس دور کے اندر ملی ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان کے بہت کم لیڈر ہیں کہ جن کو اس طرح کی مقبولیت ملی ہو۔
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ بہرحال پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے۔ عمران خان قبل از وقت انتخابات پر اڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، حکومت کے لیے ایک انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے۔ بہرحال دیکھنا یہ کہ یہ سیاست کا اونٹ پاکستان میں کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دید بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غل بصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فتح کی 22 اور 23 آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے.
الرحمن الرحیم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
اور اگر یہ کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر انہیں کوئی سرپرست اور مددگار نصیب نہ ہوتا یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے
سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ کے قریبی علاقے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان ہوا تھا ان میں سے بعض افراد نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی توہین و تحقیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے اپنی کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے صلح کی ہے کیونکہ اگر جنگ ہوتی تو آپ شکست سے دوچار ہو جاتے اب یہ آیات کریمہ ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے اور مسلمانوں کی روح کو تقویت و استحکام بخشتے ہوئے تاکید کرتی ہے کہ اس طرح کی باتیں بے بنیاد ہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی اہل ایمان مادی مقاصد اختلافات اور انتشارات سے دور رہ کر صرف اور صرف خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے میدان جنگ میں داخل ہوتے ہیں اور رسول خدا کے حکم کی تعمیل و پیروی کرتے ہیں تو خداوند عالم دشمنوں کے مقابلے میں انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے چنانچہ جنگ بدر اور جنگ احزاب میں یہ موضوع تجربے سے ثابت ہو چکا ہے اور خداوند عالم کی نصرت و مدد سے مومنین کا مختصر سا گروہ مشرکوں کے بے شمار گروہوں پر غلبہ پا چکا ہے
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو شخص پروردگار عالم کے وجود کا انکار کرے در حقیقت اس نے خود کو خداوند عالم کی مدد اور سرپرستی سے محروم کر لیا ہے حق کی باطل پر کامیابی اور کافروں پر مومنین کی مدد و نصرت خداوند عالم کی یقینی سنتوں میں سے ایک ہے قوانین الہی زمانے اور مقام سے بہت زیادہ جامع اور وسیع تر ہیں سامعین آئیے اب سورہ فتح کی 24ویں اور 25ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
وہی خدا ہے جس نے کفار کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے سرحد مکہ کے اندر تمہارے فتح پا جانے کے بعد بھی روک دیا اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا کہ اپنی منزل پر پہنچنے سے رکے رہے اور اگر صاحب ایمان مرد اور با ایمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ دانستگی میں انہیں بھی پامال کر ڈالنے کا خطرہ تھا اور اس طرح تمہیں لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں روکا بھی نہ جاتا روکا اس لیے تاکہ خدا جسے چاہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے کہ یہ لوگ الگ ہو جاتے تو ہم کفار کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے
سامعین گزشتہ آیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ان آیتوں میں صلح حدیبیہ کے واقعے کے بارے میں دو اہم ترین نکات کے بارے میں اشارہ ہوا ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ صلح در حقیقت ان لوگوں پر تم لوگوں کی فتح و کامرانی تھی جو بغیر جنگ اور خون خرابے کے حاصل ہوئی تھی چونکہ تم لوگ ان کی سرزمین پر موجود تھے تو مشرکین تم کو تباہ و برباد کر دیتے لیکن تم لوگوں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں میں اس قدر خوف و ہراس بھر گیا تھا کہ خود ان لوگوں نے ہی صلح کی پیشکش کر دی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شہر مکہ میں بعض مسلمان کے جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تھی زندگی بسر کر رہے تھے اگر پروردگار عالم شہر مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیتا تو یہ لوگ اس حملے کی زد میں آ جاتے کیونکہ تم لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا ان سے جھگڑا اور لڑائی کرتے، تو ایسی صورت میں یہ تمہارے لیے ننگ و آر ہمیشہ کے لیے باقی رہتا کہ تم لوگوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے ہی ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی صلح کامیابی کی علامت ہوا کرتی ہے، البتہ یہ ایسے موارد میں سے ہے کہ اسلامی معاشرے کی مصلحت ہو اور با ایمان و آگاہ رہبروں نے اس بات کی تشخیص و تائید بھی کی ہو۔ جب بھی دشمن جنگ کرنے سے باز آ جائے اس وقت ہمیں نہ تو جنگ ہی شروع کرنی چاہیے اور نہ ہی ان سے لڑائی کرنی چاہیے۔ مکہ مکرمہ صرف اس شہر میں رہنے والوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے جو لوگوں کو اس شہر میں خانہ خدا کی زیارت پر آنے والوں کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ جنگ کے میدان میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بے گناہ شخص قتل نہ ہو، اور اسی طرح دشمن پر غلبہ اور تسلط پیدا کرنے کے لیے چاہے جو بھی حربہ استعمال کرے۔ انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور دشمن کو کسی بھی طرح کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی بھی موقع دشمن کو فراہم نہیں کرنا چاہیے جس میں مسلمانوں کی بدنامی اور جگ ہنسائی ہو اور ان کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچے۔ ایسے ہر طرح کے امور سے پرہیز کرنا چاہیے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو امان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ،
سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 مہر، 23 ربیع الاول اور 20 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس اکتوبر سن 1719 عیسوی کو جرمنی کے ریاضی داں اور فلسفی گوٹفریڈ آخین وال پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعداد و شمار کے علم کی بنیاد رکھی۔ ریاضی کے علاوہ فلسفے میں بھی ان کا گہرا مطالعہ تھا۔ فلسفے کے موضوع پر بھی انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ گوٹفریڈ آخین وال نے 1771 عیسوی میں وفات پائی۔ بیس اکتوبر سن 1798 عیسوی کو قاہرہ کے مسلمان عوام نے فرانسیسی غاصبوں کے خلاف قیام کیا۔ مصر پر نیپولین کے قبضے کے بعد اس ملک میں فرانسیسی فوج کے خلاف ایک عوامی تحریک کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ بیس اکتوبر 1798 کو قاہرہ کے عوام نے شہر کے علماء دین کے ہمراہ جامعۃ الازہر میں اجتماع کیا۔ قاہرہ کے فوجی گورنر جنرل ڈبو آ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو منتشر کر دیں۔ اس اقدام سے نہتے عوام اور مسلح فرانسیسی فوجیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ مصری عوام نے بہت سے فرانسیسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جن میں جنرل ڈبو آ بھی شامل تھے۔ فرانسیسیوں نے جب زیادہ خطرہ دیکھا تو قاہرہ کے قلعے میں توپ خانے نصب کر کے قاہرہ شہر، خاص طور پر جامعۃ الازہر پر وحشیانہ گولہ باری شروع کر دی۔ اس قتل عام میں تقریباً 3000 طلبہ اور دیگر شہری مارے گئے، اور فرانسیسیوں نے مرنے والوں کی لاشیں دریائے نیل میں پھینک دی۔ اس طرح انہوں نے انتہائی شفاقی اور بے رحمانہ طریقے سے قاہرہ کی عوامی تحریک کو کچل دیا۔ بیس اکتوبر سن 1947 عیسوی کو اقوام متحدہ کا پرچم تیار کیا گیا۔ مختلف ممالک نے اس پرچم کے رنگ اور ڈیزائن پر 2 سال سے زیادہ غور و خوض اور تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کا پرچم آسمانی رنگ کا ہے، اور اس کے وسط میں سفید رنگ کا اقوام متحدہ کا نشان بنا ہوا ہے۔ بیس اکتوبر سن 1952 عیسوی کو حکومت برطانیہ کے خلاف کینیا کی عوامی حریت پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک کینیا کے افریقی اتحاد کے پرچم تلے شروع ہوئی۔ اس اتحاد میں کسان اور مزدوروں کے اکثر طبقات شامل تھے، جو کینیا کے عوام کو سیاسی حقوق اور غریب کسانوں کے لیے زمین کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بر اعظم افریقہ سے نسلی امتیاز کے خاتمے کا بھی ان کا مطالبہ تھا۔ کینیا کی عوامی آزادی کی تحریک نے برطانوی سامراجی حکومت کو سخت وحشت زدہ کر دیا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے اس تحریک کو کچلنے کی ٹھان لی اور اتحاد کے بہت سے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا۔ تیئیس ربیع الاول سن 1362 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر مرزا حسن خان دانش نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک فاضل ادیب اور باذوق شاعر تھے۔ مرزا دانش نے اپنی عمر کا ایک حصہ استانبول اور انقرہ میں گزارا، جہاں وہ فارسی ادب کی تحقیق اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ ان کی معروف ادبی تخلیقات میں دستور زبان فارسی، سر آمدان سخن اور ترجمہ رباعیات عمر خیام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس ربیع الاول سن 1410 ہجری قمری کو مشہور عالم دین آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مرزا جواد سن 1322 ہجری قمری میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم اور پھر نجف اشرف گئے۔ ان دونوں مقدس شہروں میں انہوں نے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ ایران واپس آ کر بھی انہوں نے علم و دانش کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ زہد و تقویٰ اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت ان کی خصوصیات میں سے تھی۔ آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں آئین زندگی اور میزان المطالب کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.